الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم میرے بھائیو اور دوستو اور میری ماں اور بہنو، سورۃ النور کی آیات مبارکہ کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اس وقت جو آیات بینہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک تعالی نے ایمان والوں کو خوشخبری عطا فرمائی ہے، اور پھر آخر میں اللہ تبارک تعالی نے اپنی رحمت اور اپنی مدد کے اسباب کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے ان آیات کریمہ کے اندر اپنی مدد کا تذکرہ فرمایا، اللہ تبارک تعالی نے ان آیات بینہ میں ایمان والوں کو خوشخبری سنائی ہے، اس لیے کہ ان آیات مقدسہ سے پہلے جو آیات تھیں ان آیات میں اللہ پاک کے احکام کا بیان تھا۔ مثال کے طور پر سورۃ النور کے آغاز میں اللہ پاک نے انسداد فواحش کے اقسام احکام کو ذکر فرمایا کہ معاشرے سے بے حیائی کو ختم کرو، اور معاشرے سے ذلت اور رسوائی کی تمام صورتوں کو ختم کرنے کی محنت اور کوشش کرو، اور عفت اور پاک دامنی کے احکام ذکر فرمائے، اور نظروں کو جھکانے کے احکام ذکر فرمائے۔ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہوا کرو تو اجازت لے کر داخل ہوا کرو، بلا اجازت نہ داخل ہوا کرو۔ ایک دوسروں کے مالوں پر بغیر ان کی اجازت کے ہاتھ نہ ڈالا کرو۔ بے شمار اس طرح کے احکام ذکر فرمائے۔ اللہ پاک کا ضابطہ ہے کہ جہاں اللہ پاک اپنے حکموں کو ذکر کرتا ہے، ان حکموں کو ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ پاک جنت کو، جہنم کو، یا اللہ پاک اپنی بشارتوں کو ضرور ذکر فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم نے اللہ پاک کے ان احکامات کو مانا، دل و جان سے تسلیم کیا اور ان احکامات پر عمل کیا تو اللہ تمہیں کیا دے گا۔ اللہ پاک نے ان آیات میں اس بات کو ذکر فرمایا، چنانچہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ تبارک تعالی نے ایمان والوں سے اور اعمال صالحہ کرنے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ پاک انہیں تین چیزیں عطا فرمائے گا۔ پہلا وعدہ یہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ تبارک تعالی ان احکامات کی پابندی کرنے پر اللہ پاک ایمان والوں کو زمین کی خلافت عطا فرمائے گا، زمین کی حکمرانی اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اور دوسری نعمت اور دوسرا انعام ارشاد فرمایا، یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ پہلی بات تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک تمہیں اس دنیا میں خلافت عطا فرمائے گا، دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک تمہارے مذہب کو، دین کو، اسلام کو، تمام دینوں پر غالب کرے گا، اور تیسری بات اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک تعالی تمہیں اتنا غالب کرے گا کہ دشمنوں کا رعب اور دشمنوں کا خوف تمہارے دلوں سے نکل جائے گا۔ پھر ذکر کرتا ہوں تین وعدے دے کر فرمائے. پہلا وعدہ یہ کہ اللہ پاک تمہیں اس دنیا میں حکمرانی عطا فرمائے گا. اے مسلمانوں, اللہ پاک تمہیں پوری زمین کی خلافت عطا فرمائے گا. دوسرا وعدہ یہ ذکر فرمایا کہ اے ایمان والو, اللہ پاک تمہارے دین کو, تمہارے مذہب کو, مذہب اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرے گا, اور غلبہ بالآخر اسلام ہی کا ہو کر رہے گا. تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو, اللہ تبارک و تعالی تمہیں اتنا غالب کرے گا, اتنا غالب کرے گا کہ کافر دشمنان اسلام اور جو تمہارے دشمن, تمہارے رب کے دشمن, تمہارے نبی کے دشمن کافر ہیں, وہ سب کے سب تم سے ہی کانپنے لگیں گے. اللہ پاک آپ کو اتنا غالب کرے گا. تو یہ تین وعدے اللہ پاک نے ان آیات میں ایمان والوں سے ذکر فرمائے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں, یہ تین وعدے نبی علیہ السلام کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں یہ تین وعدے پورے ہو چکے. کیسے؟ کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہوا, مکہ مکرمہ بھی مسلمانوں کے اقتدار میں آ گیا, مدینہ منورہ تو پہلے سے تھا ہی مسلمانوں کے اقتدار میں, اس کے علاوہ آ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ منورہ میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں, اور مدینہ منورہ کے جو قرب و جوار کے جتنے بھی علاقے ہیں وہ سب کے سب مسلمانوں کے ماتحت ہو گئے. پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے, تو کچھ فتنے تو آئے, وہ فتنے رونما ہوئے, لیکن صحابہ کی محنت سے, صحابہ کی قربانیوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ان فتنوں کو بھی ختم کیا, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلام تقریباً جزیرہ عرب میں غالب آ چکا تھا. عرب کا پورے جزیرے میں اسلام غالب آیا. پھر اللہ پاک کا ایک نظام ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرصے کے بعد وہ بھی وفات پا گئے, اور یوں لگتا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں منتخب ایک خاص کام کے لیے کیا تھا. وہ کام کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جو فتنے اٹھے ہیں ان فتنوں کو کیسے دبایا جائے, اور ان فتنوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح سے دبایا اور جس طرح سے ان فتنوں کا خاتمہ کیا, اس طرح سے کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اسی لیے لوگ کہا کرتے تھے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان تھا کہ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے تو اللہ کا دین مٹ چکا ہوتا. یہ فرد واحد کی قربانی سے اللہ کا دین پھر زندہ ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد ایک فتنہ تو آیا, کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. ایک خاتون بھی اٹھائی, اس نے کہا اللہ پاک نے اس سے پہلے مردوں میں نبی بھیجے ہیں, اب عورتوں کی باری آئی ہے, عورتوں میں اب اللہ پاک نے نبوت کا سلسلہ قائم کر دیا. سجاع نامی ایک عورت تھی, اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. مسلمہ کذاب نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر دیا. اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. یہ تین بڑے بڑے مدعیان نبوت تھے, اور ایک بہت بڑا مجمع وہ تھا جنہوں نے یہ کہا کہ ہم زکات نہیں ادا کریں گے, اور ایک مجمع وہ تھا جنہوں نے کہا زکات دیں گے لیکن بیت المال میں نہیں دیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا, اور ان تمام فتنوں کو جڑ سے انہوں نے ختم فرمایا. اور یہ حال تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کو خالی کر دیا. مدینہ میں جتنے بھی اشخاص اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, کسی کو ان لوگوں کے پیچھے سرکوبی کے لیے روانہ کیا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ایک لشکر آپ نے وہاں بھیج دیا جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے تھے. ایک لشکر آپ نے روم والوں سے لڑنے کے لیے بھیج دیا, اور روم والوں سے لڑنے کے لیے تو لشکر پہلے سے جا رہا تھا. آپ نے شاید یہ واقعہ سنا ہو کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں ایک لشکر آپ علیہ السلام نے خود روانہ کیا تھا. جیسے ہی وہ مدینہ سے باہر نکلا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اب صحابہ کہہ رہے ہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی, حضرت ابوبکر صدیق سے کہہ رہے کہ ان کو واپس بلا لیجیے, اس لیے کہ مسلمانوں کی جو قوت ہے, جو عسکری طاقت ہے, جو فوجی طاقت ہے, جو لڑنے والے جنگجو ہیں, وہ سارے اسامہ کے لشکر میں ہیں, تو سارے وہاں ہیں. آپ انہیں روم والوں کی طرف روانہ نہ کیجئے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے روانہ کیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کے سامنے احوال تو نہیں تھے، اور اب یہ جو فتنے آئے ہیں ان فتنوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیے، انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، انہوں نے ارشاد فرمایا، بھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا لشکر میں کیسے واپس کروں؟ ابن قحافہ کی کیا مجال ہے کہ جس لشکر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روانہ کیا ہو اسے میں کیسے واپس بلا سکتا ہوں؟ پھر لوگوں نے کہا کہ جو مسلمانوں کی ساری فوج ہے، قوت ہے، طاقت ہے، وہ ساری اسی لشکر کے اندر ہے، آپ انہیں بھیجیں گے تو باقی فتنوں کے ساتھ کون لڑے گا، کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو خود گھوڑے پر سوار ہو گئے اور کہا کہ بھائی جس نے میرے ساتھ چلنا ہے چلے اور جس نے نہیں چلنا ہے بیٹھ جائے، میں تو نکلوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے اور چاہے مدینہ میں کوئی مرد نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ رہے، جب بھی مجھے نکلنا ہے، جب بھی مجھے جانا ہے۔ اور یہ ارشاد فرمایا، اینقص الدین وانا حی، کہ دین مٹ جائے اور میں زندہ رہوں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بس یہ وہ حمیت تھی اور یہ وہ ایسی اندر سے جرت تھی، اسلامی غیرت اٹھی ہے کہ تاریخ والے کہتے ہیں کہ ایسی غیرت کسی انسان میں نہیں دیکھی گئی۔ نبیوں کے بعد جو سب سے باحیا اور غیرت رکھنے والا انسان، دین کے مٹنے کا درد رکھنے والا انسان ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب یہ استقامت عمر نے دیکھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہو گئے کہ اگر یہ شخص اتنی استقامت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ مجھے لڑنا ہے، مجھے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ کو جدا کیا، ان سے میں لڑوں گا، ان سے میں قتال کروں گا، اگر یہ آدمی کہہ رہا ہے تو یہ اللہ پاک کی طرف سے اسے تائید حاصل ہے، جب یہ کہہ رہا ہے وہ بھی تیار ہو گئے۔ خیر، عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ تقریباً 2.5 سالوں میں یہ سارے فتنے ختم ہوئے۔ جیسے ہی یہ فتنے ختم ہوئے، اللہ پاک نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیا، اپنے پاس بلا لیا۔ تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ لگتا یہ تھا کہ صرف انہی فتنوں کے خاتمے کے لیے اللہ پاک نے انہیں خلیفہ نامزد کیا، اور اب سارے فتنے ختم ہو گئے، دین اسی نہج پر آ گیا جس نہج پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو چھوڑا تھا۔ اب اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں الہام اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ اپنے بعد خلافت کے لیے عمر کو نامزد کر کے جاؤ۔ لوگوں نے پوچھا، ابوبکر صدیق آپ کیا کریں گے، خلافت کے لیے کس کو نامزد کریں گے؟ تو کہا، میں اپنے بعد عمر بن خطاب سے زیادہ موضوع امت کے لیے کوئی انسان نہیں دیکھتا، اس لیے میں انہیں کو نامزد کروں گا۔ کہنے والوں نے کہا کہ آپ کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے، عمر بن خطاب تو وہ آدمی ہے جو انتہائی سختی کرنے والے ہیں، اور اب تو پتہ نہیں امت کا کیا حال ہوگا، یہ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں اتنے سخت تھے، جری انسان تھے، اب نہ نبی علیہ السلام ہیں نہ آپ ہیں، تو آپ انہیں کون روکے گا؟ تو ارشاد فرمایا، مسکرائے، ہنسے اور کہا، اگر اللہ پاک نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تو میں اللہ پاک کو یہ جواب دوں گا کہ اللہ، میں اپنے بعد اس انسان کو کائنات پر چھوڑ کر آیا ہوں اور امت کا کی نگرانی اور نگہبانی اس فرد کے سپرد کر کے آیا ہوں جو امت میں سب سے بہتر ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جب اللہ کے رسول اس دنیا سے گئے تو عمر بن خطاب سے راضی تھے۔ عمر بن خطاب جب آئے خلافت پر، سبحان اللہ، انہوں نے سب سے پہلا خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، لوگوں، تم یہ کہتے ہو کہ عمر بن خطاب سخت ہے، سنو، عمر بن خطاب کی سختی دین کے لیے ہے، عمر بن خطاب کی سختی دین کے لیے ہے۔ میں کسی ظالم کو نہیں اٹھنے دوں گا، کسی ظالم کو ظلم نہیں کرنے دوں گا، اور ارشاد فرمایا، اگر میں بھی کوئی ظلم کروں گا تو میں سے ہر آدمی کو حق پہنچتا ہے کہ میں اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر بیٹھوں یا کھڑا رہوں، آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں آپ نے یہاں غلطی کی۔ اور یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بڑی مشہور تھی، جو آدمی ان کو عیب بتاتا تھا کہ آپ میں یہ خرابی ہے، اس کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے۔ اور وہ ایک مرتبہ پھر آزمایا، اور آزمائش کے طور پر یہ سوال فرمایا، ممبر پر بیٹھے ہیں اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر عمر بن خطاب خلاف شرع کام کرے تو تم کیا کرو گے؟ سامنے والوں سے پوچھا کہ اگر میں بھی کوئی خلاف اشارہ کام کروں تو تم کیا کرو گے؟ تو ایک اعرابی ایک بدو دیہاتی کھڑا ہوا, اس نے تلوار دکھائی, کہا اس تلوار سے آپ کے دماغ کو درست کریں گے. تو ارشاد فرمایا اللہ پاک کا شکر ہے جس نے اس امت میں ایسے انسانوں کو پیدا کیا ہے جو عمر بن خطاب کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. تو پھر اللہ پاک نے ان سے وہ کام لیا, مت پوچھئے وہ کام لیا, 10 سالہ دور خلافت میں ایسا عدل و انصاف قائم کیا کہ آسمان نے آج تک ایسا عدل نہیں دیکھا تھا. نبیوں کے بعد ایسا عدل کرنے والا کوئی انسان نہیں آیا جو عدل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے پیش کیا, اور اس عدل کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. 10 سال میں امت کو اسی نہج پر, اسی طرز پر برقرار رکھا جس طرز پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. اور پھر فتوحات ہوئیں, قیصر, کسرا کے خزانے, یہ سب کے سب جو علاقے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دکھائے گئے تھے اور آپ نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ یہ سارے علاقے فتح ہوں گے اور اسلام یہاں یہاں پہنچے گا, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ سارے علاقے فتح ہوئے اور اسلام وہاں پہنچا. یوں سمجھیے جزیرہ عرب سے اسلام باہر نکلا اور فارس اور روم تک اور اردن تک اور اسی طرح سے جناب عمان تک دور دراز کے علاقوں میں اسلام پہنچا اور اسلام کا غلبہ ہوا. تو یہ بھی اللہ پاک کا وعدہ پورا ہوا. پھر اللہ تبارک تعالی کی قضا اور اللہ کا فیصلہ غالب آیا, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا سے پردہ فرما گئے. جب ان کے دنیا سے جانے کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت عثمان کو نامزد کیا, اور انہوں نے اس طرح سے نامزد کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو اس طرح سے نامزد کیا کہ اپنے جانے کے بعد 6 افراد کی متفقہ ایک شورائی کمیٹی متعین کر دی, اور ان 6 افراد میں حضرت عثمان خود تھے, اور اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ بن جراح اور عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم, یہ 6 افراد تھے. اور یہ 6 افراد کے لیے یہ حکم صادر فرمایا کہ میرے جانے کے بعد جو خلیفہ نامزد ہوگا وہ ان 6 میں سے ہوگا, اور یہ 6 آپس میں متفق ہو کر جو فیصلہ کریں گے امت کو اس فیصلے کو تسلیم کرنا ہوگا. چنانچہ ان 6 کے باہمی فیصلے سے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا. حضرت عثمان سے اللہ پاک نے وہ کام لیا, 12 سالہ دور خلافت میں اسلام بلاد عرب سے نکل کر عجم کے دور دراز کے علاقوں میں چین تک ہندوستان تک اسلام جو پہنچا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں پہنچا. اللہ پاک نے ان سے بھی بہت بڑا کام لیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کا آخری زمانہ تھا کہ مدینہ منورہ میں کچھ فتنے پیدا ہو گئے, اور صحابہ نے ان فتنوں کو بھرپور روکنے کی کوشش کی. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ایک تقریر ہے, ان کا ایک خطبہ ہے اور وعظ ہے, جس خطبے میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے مدینہ. جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مبارک شہر میں قدم رکھا تھا اس دن سے اللہ پاک نے اس شہر کے چاروں طرف فرشتوں کو حفاظت کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. اگر تم نے مدینہ میں خون ریزی کی تو سنو, اللہ پاک کے وہ فرشتے جو حفاظت کے لیے مقرر اور متعین ہیں وہ واپس چلے جائیں گے. اور سنو, اگر تم نے عثمان کو قتل کیا, اگر تم نے عثمان کو قتل کیا تو بہت برا ہو جائے گا. یہ اللہ پاک کی میان تلوار نیام کے اندر ہی رہنے دو, اگر یہ میان سے نکل آئی باہر, ایک بار نکلی تو دوبارہ واپس نہیں جائے گی. اور یہ ارشاد فرمایا, سنو کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی قوم کسی نبی کو قتل کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور غصہ اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک اس کے بدلے میں 70,000 جانے نہ جائے, اور جب کوئی قوم کسی نبی کے جانشین کو اور کسی نبی کے جانشین اور خلیفہ کو اور اس کے وارث کو قتل کرتی ہے تو اس وقت تک اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک 35,000 جانیں اس کے بدلے میں نہ چلی جائے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اللہ پاک کے تین وعدے پورے ہو گئے. کیا پہلا وعدہ تھا؟ پہلا وعدہ یہ دیا کہ ہم ایمان والوں کو اس دنیا کے خلیفہ اور دنیا کی خلافت اور دنیا کی حکمرانی عطا کریں گے. یہ حکمرانی صحابہ کے دور میں ہو چکی. دوسرا وعدہ تھا کہ ہم اسلام کو غالب کریں گے. اسلام بھی غالب ہوا. اور تیسرا وعدہ تھا کہ ہم اسلام والوں کے دلوں میں ہم ان کے اندر سے جو کافروں کا رعب ہے, ڈر ہے, خوف ہے, وہ سارا کا سارا نکال دیں گے اور کافر خود ہی مرعوب ہوتے چلے جائیں گے. یہ تین کے تین وعدے پورے ہوئے. ان تین وعدوں کو ذکر کرنے کے بعد اگلی بات سنیے, اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا. ایمان والو, واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. قرآن تو قیامت تک ہے, اللہ کے احکام قیامت تک ہیں, اور اللہ کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے. یہ جو تین وعدے اللہ پاک کے پورے ہو چکے, کیا اب بھی یہ تین وعدے پورے ہو سکتے ہیں؟ آج بھی یہ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں کہ اگر امت اعمال صالحہ پر آ جائے, ایمان اور اعمال صالحہ کو اختیار کر لے, تو کیا اب بھی غلبہ مل سکتا ہے؟ کیا اب بھی اسلام غالب ہو سکتا ہے؟ کیا اب بھی مسلمانوں کے دلوں سے کافروں کا رعب نکل سکتا ہے اور کافر خود مسلمانوں سے ڈریں؟ کیا یہ کیفیتیں پیدا ہو سکتی ہیں؟ تو اگلی آیت یہی بتا رہی ہے, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے ایمان والو, اے مسلمانو, اگر تم اس دنیا میں خلافت چاہتے ہو, تم اس دنیا میں حکمرانی چاہتے ہو, تم اس دنیا میں غلبہ چاہتے ہو, اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا مذہب اور دین اور اسلام غالب ہو کر رہے, اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کافر تم سے ڈریں اور مرعوب ہو جائیں اور تمہارے دلوں سے کافروں کا رعب نکل جائے, تو اس کے لیے تم تین اعمال کرو. اس کے لیے تین اعمال کرو, تین اسباب بتائے, اور وہ تین اسباب ہم سب کو پتہ ہے. ان اسباب کو اختیار کرنے پر آ جائیں, وہ اسباب اس طرح سے اختیار کر لیں جس طرح سے اللہ پاک کی منشا ہے. وہ اسباب اس طرح سے ہم اختیار کر لیں جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے. وہ اسباب اس طرح سے ہم اپنانے کی محنت کریں جس طرح سے آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب کو اپنایا ہے. سب سے پہلا سبب, اقیم الصلاۃ, نماز. نماز قائم کرو, کامیابی آئے گی, تمہاری حکمرانی ہوگی, تمہیں اللہ پاک غلبہ عطا کرے گا, دشمن کو مغلوب کرے گا, دین اسلام کا بول بالا ہوگا. کس سے؟ نماز سے. عبادات بدنیہ میں, جسم سے متعلقہ جتنی بھی عبادات ہیں, ان تمام عبادات میں سب سے اہتمام والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور ارشاد ہے, عام طور پر جب بھی اپنے گورنروں کو وہ خط لکھا کرتے تھے یا کوئی ہدایات جاری کرتے تھے تو نماز کی تاکید ضرور کیا کرتے تھے, اور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, ان من اہم امورکم الصلاۃ, تمہارے معاملات میں سے سب سے زیادہ اہتمام والی چیز نماز ہے. فمن اقامہا فقد اقام الدین, جو نماز کو قائم کرے گا وہ دین کو قائم کرے گا. ومن ہدمہا فقد ہدم الدین, جو نماز کو برباد کرے گا وہ گویا کہ از خود دین کے ڈہانے کا ذریعہ بن رہا ہے. ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں, اللہ نہ کرے کوئی آدمی, 20-30 آدمی کہیں آ جائیں, کسی مسجد کو وہ گرانے لگ جائے, یا یہ نہ کہیے, یہ کہیے کہ اللہ نہ کرے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بیت اللہ کو گرانے لگ جائے. ہر آدمی جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے, رتی برابر ایمان اور اسلام ہے, وہ ایک دم غصے میں آ جائے گا, بھڑک جائے گا, ارے بھائی اللہ کے گھر کو گرا رہے ہو. چاہے وہ نماز پڑھتا ہو نماز نہ پڑھتا ہو, وہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے, وہ جذبات میں آ جاتا ہے کہ اللہ کے گھر کو گرا رہے ہیں ظالم. وہ محنت کرے گا, وہ کوشش کرے گا, ان ظالموں کو روکنے کی کوشش کرے گا, اور ممکن ہے ان ظالموں کو روکنے کے لیے اپنی جان بھی لگا دے, بیت اللہ کی خاطر, مسجد کی خاطر اپنی جان بھی لگا دے گا. تو بالکل اسی طرح سے یہاں سمجھیے کہ اگر ملک کا, معاشرے کا 95% طبقہ وہ ہے جو بے نمازی ہے, اور 5% طبقہ جو نمازی ہے, چلو زیادہ تھوڑا سا کر لیتے ہیں, 90% بے نمازی ہے, 10% نمازی ہے, تو جو 90% طبقہ بے نمازی ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اس فرمان کے مطابق از خود اسلام کو ڈھا رہا ہے. حضرت عمر نے تو یہی ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے دین کو ڈھا دیا, اس نے دین کو گرا دیا. اب میں اور آپ ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں کتنے ایسے افراد ہیں جو دین کو خود ڈھا رہے ہیں. ہم بہت بڑی بات نہ کریں کہ ملک میں اسلام نافذ ہو, ہم بہت بڑی بات نہ کریں کہ جناب پورے معاشرے میں اسلام نافذ ہو, پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو, اللہ کرے ایسا ہو جائے, لیکن کم از کم اپنے گھر میں تو نافذ کرے, کم از کم اپنی زندگی میں تو اسلام کو نافذ کرے. ٹھیک ہے, ملک میں اسلام نافذ کرنا, دنیا میں اسلام نافذ کرنا آپ کہیں گے ہماری دسترس سے باہر ہے, لیکن اپنی ذات پر اسلام کا نفاذ وہ تو انسان کی طاقت اور وسعت کے اندر ہے. اپنے گھر میں اسلام کا نفاذ وہ تو اسلام انسان کی طاقت اور وسعت کے اندر ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معاشرے کا, مسلمانوں کا 90% طبقہ خود اپنے دین کو مٹانے کی محنت کر رہا ہے. کافروں سے کیا گلا, یہود سے کیا گلا, نصارہ سے کیا گلا؟ انہوں نے تو کرنا ہی وہی ہے جس سے اسلام کو نقصان پہنچے, انہوں نے تو کرنا ہی وہی ہے جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے, انہوں نے تو وہی اعمال کرنے ہیں جس سے امت مسلمہ تباہ ہو, پارا پارا ہو جائے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. لیکن میرے عزیز دوستوں, بزرگوں اور بہنوں, امت مسلمہ کا بے شمار طبقہ ایسا ہے جو از خود دین کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو اس لیے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ, نماز پڑھاؤ. اب سنیے, اگر نماز پر نہیں آئیں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی, کبھی بھی نہیں آئے گی. اقیم الصلاۃ, نماز پڑھاؤ. اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اللہ کی مدد چاہتے ہو نماز پڑھاؤ, صبر پر آؤ, اس سے اللہ کی مدد آئے گی. اب دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد کیسے حاصل کرتے تھے. آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا, یقیناً سنا ہوگا, اور ہر مسلمان کی یہ ضروریات ہے کہ یہ اس کے نالج میں, مطالعے میں یہ باتیں آنی چاہیے. جنگ بدر کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری رات کیا کیا؟ اگلے دن جنگ ہونے والی ہے, 17 رمضان کو معرکہ پیش آنا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کیا عمل کیا؟ اب اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں, میں ایک بار خیمے میں آیا, آپ علیہ السلام کو دیکھا آپ سجدے میں پڑے ہیں, رو رہے ہیں. دوبارہ آیا, پھر دیکھا سجدے میں پڑے ہوئے. سہبارہ آیا, پھر دیکھا, پھر سجدے میں پڑے ہوئے. حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات سجدے میں گزار دی, نماز پڑھ کر گزار دی, اللہ پاک سے مدد مانگتے ہوئے. مجھے یہ بتاؤ, میں اور آپ ہم تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے؟ ہیں, محبوب بھی ہیں, پسندیدہ بھی ہیں. کائنات بنی ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ضرورت پڑی تھی ساری رات مشقت کرنے کی؟ اللہ کہہ دیتا نا آپ اتنی مشقت نہ کریں, ہم ایسے ہی آپ کی مدد کر دیں گے. نہیں, امت کو سمجھانا تھا, قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھانا تھا, انفرادی اعتبار سے, اجتماعی اعتبار سے, اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو تو نماز کے ذریعے سے آئے گی. مدد آئے گی نماز کے ذریعے سے. آج ہر انسان پریشان ہے, اجتماعی طور پر بھی, انفرادی طور پر بھی پریشان ہے. ان پریشانیوں کا حل کس میں ہے؟ نماز میں. ایک صحابی کہتے ہیں, ایک مرتبہ آندھی آئی, شدید بارش ہونے لگی, میں دوڑا بھاگا آیا اور میرا یہ خیال تھا کہ میں جا کے دیکھوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کیا عمل کریں گے. دیکھا آپ علیہ السلام السلام نماز میں مشغول تھے, آپ علیہ السلام نماز میں مشغول تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں, ہمارے شہر میں بارشیں بھی ہوتی ہیں, آندھیاں بھی آتی ہیں, کتنا مجمع ہے جو اس موقع پر آندھی اور بارش کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہو. ایک صحابی کہتے ہیں سورج گرہن ہوا, دیکھوں آپ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں, دیکھا آپ علیہ السلام نماز میں تھے. چاند گرہن ہوا, دیکھوں آپ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, نبی علیہ السلام نماز میں تھے. میرا عزیز دوستو, یہ تو وہ کام ہے کائنات میں جو جنہوں نے ہونا ہی ہونا ہے. چاند گرہن, سورج گرہن, جو وقت مقرر لکھا ہوا اس نے ہونا ہی ہونا ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے کیا بتایا کہ دیکھو ہر مشکل, ہر چھوٹی, ہر بڑی پریشانی کا حل کہاں سے ہوگا؟ نماز کے ذریعے سے ہوگا. تو اس لیے امت کو نماز پر آنا چاہیے, فرائض اور واجبات, اور واجبات کے بعد پھر مستحبات, اور پھر سنتوں کی پابندی پر آنا چاہیے, تب تو اللہ پاک کی مدد آئے گی, تب تو اللہ کی مدد آئے گی. اور صحابہ کا یہی مزاج تھا, جب بھی کوئی پریشانی آتی, جب بھی کوئی مسئلہ آتا, جب بھی کوئی مشکل درپیش آتی تو نماز کی طرف آتے. اور دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل بتایا. آپ نے ارشاد فرمایا, جب تم میں سے کسی مسلمان کو کوئی حاجت پیش آئے, چاہے وہ حاجت براہ راست اللہ سے متعلق ہے, چاہے وہ حاجت کسی بندے سے متعلق ہے, آپ نے ارشاد فرمایا تم اچھی طرح سے وضو کرو, اور اچھی طرح سے وضو کر کے اس کے بعد دو رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھو, اور پھر ارشاد فرمایا اس کے بعد تم اللہ کی حمد و ثنا کرو, اور پھر میرے اوپر درود شریف بھیجو, درود پڑھو, اور پھر اس کے بعد تم اپنی حاجت مانگو اللہ پاک سے. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک تمہاری حاجت کو پورا کرے گا. بتاؤ آج کتنی ہمیں پریشانیاں ہیں, کتنے ہمارے مسائل ہیں. ہاں پڑھتے ہیں ہم لوگ, ایک بار پڑھ دی کام نہیں ہوا چھوڑ دیا, دوسری بار پڑھ دی کام نہیں ہوا چھوڑ دیا, تیسری بار پڑھ دی نہیں ہوا چھوڑ دیا, کہتے ہیں اللہ پاک ہماری سنتا ہی نہیں ہے. یہ بہت برا جملہ ہے بھائی, بہت برا جملہ ہے, شرکیہ جملہ ہے, کفریہ جملہ ہے, اسے کلمات نہ کہا کر. اللہ سنتا ہے, سب کی سنتا ہے, ان آداب میں کمی رہ گئی ہے. صحابی رسول گھر میں آئے, پوچھا کوئی کھانے کو ہے, نہیں ہے, جنگل کو چلے گئے, جا کے وضو کیا, نماز میں مشغول ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی, کہاں سے آئے گی, نماز کے ذریعے سے آئے گی. واپس آئے, آ کے پھر پوچھا بیوی سے کچھ ہے کھانے کو, کچھ نہیں ہے, پھر چلے گئے, خیال ہے کہ میرے وضو میں کچھ شاید غلطی ہو گئی ہے, پھر نماز میں مشغول ہو گئے, پھر واپس آئے, کہا کچھ ہے, کہا نہیں کچھ نہیں ہے, پھر چلے گئے, نہیں چھوڑ رہے عمل کو, نہیں ملے گا, یہیں سے ملے گا, نماز کے ذریعے سے ملے گا, اسی دروازے سے ملے گا. پھر آئے, پڑھ کے آئے, پھر آگے پوچھا کچھ ہے, کہا ہاں چکی چل رہی ہے, چکی چلی, چلتی چلی گئی, اور گھر میں سارے برتن آٹے سے بھر دیے گئے, سب کے سب بھر گئے. صحابی کہتے ہیں میں نے پاٹ اٹھا کے دیکھا, دیکھوں تو صحیح نیچے کیا ہے, ایک دانہ اسی کے ارد گرد چکی گھوم رہی ہے. آپ علیہ السلام کو صبح کار گزاری سنائی, ساری صورتحال بتائی, اللہ کے رسول یوں یوں دیکھا, آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم پاٹ کو نہ اٹھاتے تو یہ چلتی رہتی قیامت تک اور لوگ بھی اس کو دیکھتے. تو یہ مدد کس پر آئی ہے؟ نماز پر آئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ نماز ہماری پیدا ہو جائے, اس طرح سے نماز کے لیے محنت کی ضرورت ہے. ہم نماز کی مشق کریں, ہم نماز کو سنوارنے کی محنت کریں, ہم نماز کو بنانے کی کوشش کریں. آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ شروع سے لے کر آخر تک ایک بار بھی اللہ پاک کی طرف دھیان نہ جائے, وہ کون سی نماز ہے؟ ایسی نماز سے مسائل تھوڑا ہی حل ہوتے ہیں. تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو تو پہلا کام ہے نماز پڑھاؤ, اقیم الصلاۃ, دوسرا کام وآت الزکاۃ, زکوٰۃ کی ادائیگی کرو. زکوٰۃ کی ادائیگی سے مراد صرف زکوٰۃ ہی نہیں ہے, تمام حقوق مالیہ ادا کرو. جہاں جہاں خرچ کرنا آپ کے ذمے لازم اور واجب ہے اسے خرچ کرو. ماں باپ پر خرچ کرو اگر وہ مستحق اور ضرورت مند ہیں, وہ غریب اور فقیر ہیں ان پر خرچ کرو, یہ ضرورت ہے, یہ بیٹے کے ذمے لازم اور واجب ہے. اور بہن بھائی اگر ضرورت مند ہیں اور آپ ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں, آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے, خرچ کرنا لازم اور واجب ہے. پڑوس میں اگر کوئی آدمی ضرورت مند آپ کو نظر آ رہا ہے اور جناب آپ کے پاس حیثیت ہے, گنجائش ہے, تو آپ کے ذمے خرچ کرنا لازم اور واجب ہے. مسافر آپ کے سامنے آ گیا ہے, وہ ضرورت مند ہے اور آپ کے پاس حیثیت موجود ہے, تو اب اس موقع پر خرچ کرنا آپ کے ذمے لازم اور واجب ہے. آج مسئلہ یہ ہو گیا ہمارے ماحول اور معاشرے میں, ہر آدمی دوسرے سے حق لینا تو چاہتا ہے لیکن دینا نہیں چاہتا کوئی بھی. ہر آدمی کہتا ہے میرے حقوق کیوں نہیں ادا ہو رہے, بیوی یہ کہے میرے حق نہیں ادا ہو رہے, اور وہ خود حق ادا کرے یا نہ کرے اس کی پرواہ اسے نہیں ہے. شوہر یہ کہے کہ میرے حقوق کیوں نہیں ادا ہو رہے, خود حق ادا نہیں کر رہا تو کیسے ادا ہوں گے. اولادیں یہ کہیں کہ ماں باپ ہمارے حقوق نہیں ادا کر رہے, اور ماں باپ کہیں اولادیں ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہی, تو ہر ایک جب یہ نیت کر لے کہ مجھے دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہیں تو معاشرے میں سارے حقوق ادا ہو جائیں گے. اور یاد رکھیے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد رک جاتی ہے معاملات میں خرابی کی وجہ سے, مالی معاملات میں حلال حرام کی تمیز نہ کی. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ حلال حرام کی تمیز نہیں کریں گے اور حرام کو نام بدل کر کھا لیں گے, حرام کا نام تبدیل کر لیں گے، نام تبدیل کر کے اس کو استعمال کرنے لگیں گے، شراب کا نام کچھ اور رکھ دیں گے اور استعمال کرنے لگ جائیں گے. تو یاد رکھیے گا، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد رک جاتی ہے معاملات میں خرابی کی وجہ سے، نماز کی اصلاح سے کبھی بھی وہ اللہ کی مدد واپس نہیں آئے گی. وہ کیسے آئے گی؟ وہ معاملات کو درست کرنے سے ہی آئے گی. ایک آدمی حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، لیکن نمازی ہے، بڑا پکا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، صلاۃ الحاجت بھی پڑھتا ہے، اشراق، چاشت، عوامین ساری نمازیں پڑھتا ہے، لیکن ہے پھر بھی پریشان. کہتا ہے نماز پڑھ چکا ہوں، مدد اللہ پاک کی نہیں آ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ مدد کو کس نے روکا ہوا ہے؟ معاملات کی خرابی نے مدد کو روکا ہوا ہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ چلا گیا، 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، 40 دن تک اس کا نفلی عمل قبول نہیں ہوتا. تو یہ اللہ پاک کی مدد کیوں رکی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ معاملات میں خرابی آ گئی ہے. تو جو اللہ پاک کی مدد معاملات کی خرابی کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، وہ عبادات کے صحیح کرنے سے کبھی بھی نہیں آئے گی. ضروری ہے کہ معاملات کی بھی اصلاح کی جائے. اس لیے فرمایا عبادات کو بھی ٹھیک کرو، معاملات کو بھی ٹھیک کرو. جب یہ دونوں کام ہو گئے تو پھر تیسرا کام ہے وَأَطِيعُ الرَّسُولَ، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آ جاؤ، پھر نبی علیہ السلام کی سنت اور پیروی پر آ جاؤ. یاد رکھیے گا، نماز بھی ٹھیک ہو گئی ہے، معاملات بھی ٹھیک ہو گئے، لیکن جو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ علیہ السلام کی سنتوں پر نہ چلنے کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، وہ معاملات کے درست کرنے سے، عبادات کے درست کرنے سے وہ اللہ کی مدد کبھی بھی نہیں آئے گی. جنگ احد میں آپ نے سنا ہوگا، یقیناً سنا ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 اصحاب کو، صحابہ کو، ایک پہاڑی پر جمل الرومات پر مقرر کیا اور آپ نے فرمایا آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جنگ جیت جائیں، جنگ ہار جائیں، آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا. تو فتح ہو گئی، مسلمانوں کو فتح اللہ پاک نے عطا کر دی، کافر بھاگ گئے. ان 50 افراد میں سے 10 تو وہاں رہ گئے، 40 نے جگہ چھوڑ دی، 40 نیچے اتر آئے. تو اتباع میں دیکھو 100% نمازی تھے، 100% معاملات کے سچے تھے، کمی کہاں آ گئی؟ اتباع رسول میں کمی آ گئی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فتح کو شکست میں بدل دیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ دیکھو اتباع رسول میں اگر خرابی آتی ہے تو اللہ کی مدد رک جاتی ہے، اللہ کی مدد رک جاتی ہے. پھر دیکھو نا کیا ہوا، کہ وہ فتح تھی وہ شکست میں بدلی اور 70 صحابہ شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا سر مبارک زخمی ہوا. یہ کب ہوا؟ یہ سب کچھ بعد میں ہوا تھا، پہلے تو فتح ہو گئی تھی. اور بتایا گیا، اور قرآن میں یہ بتایا گیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. ٹھیک ہے، ان 40 نے جو جگہ چھوڑی ہے یہ نیک نیتی پر تھے، ان کے دل میں نفاق نہیں تھا، یہ 100% سچے تھے، لیکن ایک اجتہادی غلطی ہو گئی ہے ان سے، ایک اجتہادی خطا ہو گئی ہے، گو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، ہو گئی ہے، لہذا آپ انہیں معاف کر دیں. اللہ پاک سفارش کر رہا ہے کہ آپ انہیں معاف کر دیں، فَاعْفُ عَنْهُمْ، معاف کریں. اور سبحان اللہ، یہ صحابہ کی شان ہے، یہ صحابہ کے فضائل ہیں، صرف معاف نہ کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی مانگیے، اور وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپ ان کو اپنے مشاورت میں شریک کیجئے تاکہ ان کی حوصلہ شکنی نہ ہو، اس لیے کہ یہ مخلص ہیں، یہ آپ کے پیارے ہیں، یہ جان نثار ہیں، یہ جان قربان کرنے والے ہیں، ان سے غلطی ہو گئی ہے، اجتہادی غلطی ہو گئی ہے، تو معاف کیا جاتا ہے، معاف کیا جاتا ہے. اللہ اکبر، دیکھو نا کتنا بڑا نقصان ہوا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی جیسا شیر دل انسان شہید ہو گئے، حمزہ اسی وقت تو شہید ہوئے، لاش کے ٹکڑے ہو گئے، نبی علیہ السلام کے دندان شہید ہوئے، آپ علیہ السلام کا چہرہ زخمی ہوا، سر مبارک زخمی ہوا، اور خود آپ کے سر کے اندر اس کی کڑیاں گھس گئی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی نے اپنے دانتوں سے کھینچ کر وہ کڑیاں نکالی، سعد کا دانت ٹوٹ گیا. صحابہ کہتے ہیں سعد کے حسن میں کمال پیدا ہو گیا، سبحان اللہ. اتنا حسن پہلے نہیں تھا، دانت ٹوٹا چہرہ خوبصورت ہو گیا، کہ یہ دانت کہاں قربان ہوا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے قربان ہوا، تو کتنا بڑا نقصان ہوا، لیکن معافی بتائی. اور یہ تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، عرض کیا کرتا ہوں، تکوینی طور پر اللہ پاک نے یہ معاملات صادر فرمائے تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا جا سکے کہ دیکھو نبی کی اتباع میں کمی آتی ہے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اور ساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر اپنے کوئی غلطی کر لیا کرتے ہیں تو انہیں معاف کیا جاتا ہے، انہیں معاف کیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام کہہ سکتے تھے نا کہ بھائی نہیں، آپ کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، تمہیں منع نہیں کیا تھا یہاں سے ہلنا نہیں، لیکن معاف. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر بھی بتایا کہ آپ بھروسہ اپنے جتھے پر، اپنی جماعت پر، اپنے اصحاب پر بھروسہ نہ کیجئے، بھروسہ آپ اللہ پر کیجئے، اسباب پر بھروسہ نہ کریں، بھروسہ آپ کا اللہ کی ذات پر ہو. تو یہ تین اسباب ہیں اللہ پاک کی مدد کے، پہلا نماز کا اہتمام، دوسرا حقوق مالیہ کا اہتمام، اور تیسرا عرض کیا اطاعت رسول کا اہتمام. فرمایا جب تم یہ تین کام کرو گے تو لعلکم ترحمون، پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک کی رحمت تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی، پھر اللہ پاک کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج بھی انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، اگر یہ تین احکام زندہ ہو جاتے ہیں، نماز یعنی حقوق بدنی اور بدنی عبادتیں زندہ ہو جاتی ہیں، مالی عبادتیں زندہ ہو جاتی ہیں، اطاعت رسول پر امت مسلمہ اگر کھڑی ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک کی مدد کے جو وعدے صحابہ کے ساتھ تھے، وہی اللہ کی مدد کے وعدے ہمارے ساتھ بھی ہوں گے. اس لیے کہ اللہ کا قانون تو وہی ہے، اللہ کا قانون وہی ہے، اللہ کا کلام وہی ہے، اللہ پاک کے یہاں کوئی طاقت میں کمی نہیں آئی ہے، اور کوئی اللہ پاک کہ یہاں جو رحم ہے امت کے لیے، جو شفقت ہے، جو پیار ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، کمزوری یہاں آ گئی ہے. تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، اگر ایک آدمی انفرادی طور پر پریشانیوں کا شکار ہے، جب بھی ان تین اعمال کا اہتمام کرے، اجتماعی طور پر آج گھر گھر، خاندان خاندان، وہ میدان جنگ بنا ہوا ہے، امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے گھروں میں، چین ختم ہو گیا، اس لیے کہ نماز کا اہتمام نہیں رہا، اس لیے کہ حقوق مالیہ کا اہتمام نہیں رہا، اس لیے کہ اطاعت رسول کا اہتمام نہیں رہا. اگر یہ تین باتیں آج ہم اپنے معاشرے میں زندہ کریں، تو اس دنیا کے اندر یہ گھر ہمارے لیے اللہ پاک جنت کا نمونہ بنا دیں گے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.